ویب وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے افغانستان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت افغان فورسز کے آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹیگون کے ترجمان جان کربی نے اتوار کو فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان کی صورتحال کو گہری تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب طالبان افغانستان کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی افواج صدر جو بائیڈن کی انخلا کی پالیسی کے تحت تیزی سے وطن واپس لوٹ رہی ہیں۔ جان کربی نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلا کے باوجود امریکی کمانڈرز اس قابل ہوں گے کہ وہ دیگر ممالک میں موجود اپنے اڈوں پر رہتے ہوئے افغان فورسز کو مشاورت فراہم کر سکیں، تاہم امریکہ اور نیٹو افواج کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی افغانستان سے انخلا مکمل کر چکا ہے اور یہ عمل اگست کے آخر میں مکمل ہوگا۔ رائٹرز کے مطابق افغانستان میں جنگ کی قیادت کرنے والے امریکی فوج کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر پیر کو کمان سے دستبردار ہو رہے ہیں، جو ملک میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کی ایک علامتی کاروائی ہوگی۔ طالبان کے جنگجوؤں نے افغانستان کے وسطی شہر غزنی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق جنگجو مقامی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں اور شہر میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے شہر غزنی کی کونسل کے رکن حسن رضائی کا کہنا ہے کہ شہر میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں بھی افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جہاں روایتی طور پر طالبان مضبوط پوزیشن میں رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے دعویٰ کیا ہے کہ قندھار میں صورتحال مکمل طور پر فورسز کے کنٹرول میں ہے، جہاں حالیہ چند روز کے دوران طالبان کے خلاف زمینی اور فضائی کاروائیاں کی گئی ہیں۔ اب تک طالبان کسی بھی صوبے کے دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر سکے ہیں، تاہم وہ شمالی علاقوں کے بعد اب کابل کے جانب بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار کے اطراف میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری لڑائی کے باعث بھارت نے قندھار میں موجود اپنے قونصل خانے سے بھارتی عملہ وطن واپس بلا لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ قونصل خانے میں تعینات تمام اسٹاف کو وقتی طور پر بھارت واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایک اعلی عہدیدار نے اس ہفتے کابل میں امیگرنٹ ویزا کے لیے انٹرویوز کی بحالی کا اعلان کیا ہے، تاکہ دستاویزات کے اعتبار سے اہل درخواست دہندگان کے لیے اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکی چارج ٹی افیئرز راس ولسن نے ٹویٹ کے سلسلے میں کہا کہ اسپیشل امیگرنٹ ویزا یا ایس آئی وی نے 1500 سے زیادہ ایسے افغانوں کی امریکہ آ کر بسنے کی مدد کی ہے، جنہوں نے امریکہ کے لیے وفاداری سے اور اکثر بڑے خطرات مول لے کر خدمات مکمل کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایس آئی وی کی درخواستوں کو آگے بڑھانے کے لیے سخت کام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر ہے، اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب بھی اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے، کیونکہ ملک کی افغان پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تاہم ماہرین افغانستان میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو پاکستان کے لیے تشویشناک امر قرار دیتے ہیں۔ افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کے ایک علاقے سے 2 ہفتے قبل اغوا کیے جانے والے 6 ملازمین میں سے ایک کی گولیوں سے چھلی لاش سوموار کی صبح ملی ہے۔ حکام کے مطابق ہلاک کیے جانے والے شخص کا تعلق پنجاب کے صوبے ضلع اوکاڑا سے ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر حالیہ دنوں میں امریکہ میں مختلف کاروباروں پر ہونے والے رینسم ویئر حملوں سے متعلق بات چیت کی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا جمعے کو ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے پوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ جب روس کے اندر سے رینسم ویئر آپریشن ہو چکا ہوگا چاہے اسے ریاست کی پشت پناہی حاصل نہ بھی ہو تو معلومات فراہم کرنے پر یہ حملہ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ دونوں سربراہان مملکت نے اتفاق کیا کہ اس طرح کے معاملات میں ان کے رابطے جاری رہیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ سے۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا کی تیزی سے پھیلنے والی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیس سامنے آنے کے بعد ایک بار سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پیر کے روز اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ملک میں کرونا وائرس کی نئی اور خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے خیال میں کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر نظر انداز ہونے کی صورت میں پاکستان کو وبا کی چوتھی لہر کے مہلک اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں کہا کہ ڈیلٹا سمیت دیگر قسم کے وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عید کی چھٹیوں میں وبا سے بچاؤ کے قواعد اور پابندیوں کا اطلاق سختی سے کیا جائے گا۔ اس سے قبل قومی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام نے تصدیق کی تھی کہ کرونا وائرس کی بھارتی قسم سے متاثرہ افراد اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ملک میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، لہٰذا ماسک کا استعمال اور حفاظتی تدابیر کے علاوہ ویکسین کے لگوانے کو کسی صورت بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے بڑھاوے کو دیکھتے ہوئے ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دوبارہ سے استعمال کیا جائے گا۔
اس سلسلے میں انتظامی طور پہ ہمیں جو بھی مدد چاہیے وہ ہم لیں گے، بشمول فوج کی مدد کے۔ اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤنز ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں جو ہم پہلے بھی استعمال کرتے آئے ہیں، اس ٹیکنیک کا بھی دوبارہ سے اور بڑھ چڑھ کر استعمال کیا جائے گا۔ اور جو ہماری موبیلٹی، ہماری جو موومنٹ ہے، اس کے اوپر بھی کچھ کنٹرولز یا کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں ہم سمجھتے ہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔
کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قائم قومی رابطہ کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر اسد عمر نے چند روز قبل کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس بات کے واضح شواہد دکھائی دیتے ہیں کہ عید کے قریب کرونا وائرس کی چوتھی لہر آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں ویکسین لگائے جانے کا عمل سست ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کی پابندی اٹھا لینے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وبا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔
ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ بہت ہی سیریس ویریئنٹ ہے، اور ڈیلٹا ویریئنٹ ڈیلٹا پلس بھی آ گیا ہے جو کہ یہ انڈین ویریئنٹ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ انڈین ویریئنٹ انڈیا میں اس نے کیا حشر کیا اور کیا قیامت مچایا وہاں پہ۔ اور آج کل انڈونیشیا میں وہی حالت جو پچھلے دنوں انڈیا کا تھا، بہت برے حالات ہیں انڈونیشیا میں، اور اسی انڈین ویریئنٹ نے وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے۔
امریکی جریدے دی اکانومسٹ نے چند روز قبل اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان کو کرونا وائرس سے کامیابی سے نمٹنے والے ملکوں کی فہرست میں ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد تیسرے نمبر پر رکھا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب بھی اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے، کیونکہ ملک کی افغان پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تاہم ماہرین افغانستان میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو پاکستان کے لیے تشویشناک امر قرار دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے ذریعے فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ امید رکھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیاسی بیانات کو ملکی پالیسی نہیں کہہ سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی افغانستان سے متعلق پالیسی بہت واضح ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکلے، کیونکہ پڑوسی ملک کی حیثیت سے افغانستان میں خانہ جنگی کے اثرات سے پاکستان نہیں بچ سکتا ہے۔
اگر یہ خانہ جنگی طریق چلتی ہے، افغانستان میں لڑائی چلتی رہتی ہے اور سیاسی حل نہیں آتا، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا، تو پھر اسپل اوور افیکٹس پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا، نہ صرف پاکستان کے لیے بٹ اور بھی جو ممالک ہیں ہمارے خطے میں۔
افغان امور کے ماہر ڈاکٹر سرفراز خان کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں تضاد ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ماضی کی طرح اگر افغان مسئلے کا سیاسی حل نہ نکالا گیا تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان پر پڑنے کا خدشہ ہے۔
جب پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی ہے، جب افغانستان میں کشیدگی بڑھتی ہے، پاکستان میں اس کے اثرات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ نبی کی دہائی میں بھی ہوئے، دیر سواد میں مصیبت آ گئی تھی، ایک اور ہو گیا تھا طالبان کا، اسی طرح جو ہے جب 2001 کے بعد بھی اس کا سواد ایک اور 2006 سات میں ہو گیا تھا، دیر ہو گیا تھا، بہر ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سارا فاٹا ایک اور ہو گیا تھا طالبان کے چکر میں پیا تو لوگ یرغمال بن گئے تھے۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے، البتہ ضرورت پڑنے پر پاکستان ہر قسم کی سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے وسطی شہر غزنی کا گھیراؤ کر لیا۔ حکام کے مطابق جنگجو مقامی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گئے اور شہر میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے شہر غزنی کی کاؤنسل کے رکن حسن رضائی کا کہنا ہے کہ شہر میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کے بقول طالبان جنگجو مقامی شہریوں کے گھروں میں چھپ کر افغان فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس صورتحال نے فورسز کی طالبان کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ غزنی شہر کا محاصرہ طالبان کی کسی صوبائی دارالحکومت پر قبضے کی تازہ ترین کوشش ہے، اس سے قبل وہ متعدد اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں بھی افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جہاں روایتی طور پر طالبان مضبوط پوزیشن میں رہے ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ حامد زیلالے افغان فورسز کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ گزشتہ 4 روز کے دوران طالبان جنگجو قندھار شہر کے مغربی سمت سے حملہ آور ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے دعویٰ کیا کہ قندھار میں صورتحال مکمل طور پر فورسز کے کنٹرول میں ہے، جہاں حالیہ چند روز کے دوران طالبان کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اب تک طالبان کسی بھی صوبے کے دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر سکے، تاہم وہ شمالی علاقوں کے بعد اب کابل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق افغانستان میں جنگ کی قیادت کرنے والی امریکی فوج کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر پیر کے روس کمان سے دستبردار ہو رہے ہیں، جو کہ ملک میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کی ایک علامتی کارروائی ہوگی۔ ادھر امریکہ نے افغانستان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت افغان فورسز کے آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اتوار کے روز فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان کی صورتحال کو گہری تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ وقت افغان فورسز کی ذمہ داری لینے کا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب طالبان افغانستان کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی افواج صدر جو بائیڈن کی انخلا پالیسی کے تحت تیزی سے وطن واپس لوٹ رہی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکی فوجیوں کے افغانستان سے 31 اگست تک انخلا کے اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال تیزی سے غیر یقینی کا شکار ہو رہی ہے۔ طالبان حملہ آوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کا تقریباً 85% علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس دعوے میں مبالغہ آرائی کا امکان ہو سکتا ہے، تاہم پینٹاگون کے ترجمان نے اس بات کو مسترد نہیں کیا کہ 1.3 کروڑ افغان شہری طالبان کے کنٹرول میں رہ رہے ہیں۔ 1 کروڑ افغان شہری حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں آباد ہیں، جبکہ 90 لاکھ ایسے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جن کے کنٹرول کے لیے کشمکش جاری ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
جان کربی نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلا کے باوجود امریکی کمانڈرز اس قابل ہوں گے کہ وہ دیگر ممالک میں موجود اپنے اڈوں پر رہتے ہوئے افغان فورسز کو مشاورت فراہم کر سکیں، تاہم امریکہ اور نیٹو افواج کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی افغانستان سے نکل چکا ہے اور انخلا کا یہ عمل اگست کے آخر میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے افغانستان سے انخلا کے اپنے فیصلے کا ایسے میں دفاع کیا تھا جب طالبان وہاں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں قوم کی تعمیر کر سکیں، یہ افغانستان کے لوگوں کا حق اور فرض ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں کہ وہ اپنا ملک کس طرح چلانا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سینئر نمائندے جیف سلٹن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ اور اتحادی افواج افغانستان سے انخلا مکمل کر رہی ہیں، جبکہ مغربی عہدیدار دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ خطرات اس امکان کے پیش نظر ہیں کہ القاعدہ اور داعش جیسی عسکریت پسند تنظیمیں افغانستان میں دوبارہ منظم ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کے عہدیدار کھلے عام اور پس پردہ رہتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ مذکورہ دونوں دہشت گرد گروپ اپنا اثر و رسوخ جما رہے ہیں۔ ان کے بقول القاعدہ کے اب بھی سینکڑوں جنگجو افغانستان بھر میں موجود ہیں، جبکہ داعش کے افغانستان کے اندر اتحادی گروپ اسلامک اسٹیٹ خراسان کی ادوی قوت اس سے تھوڑی زیادہ ہے۔ داعش خراسان نے متعدد بڑے حملوں، بالخصوص شہری علاقوں میں بڑی کارروائیوں کی ذمہ داریوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن انٹیلیجنس اور انسانی امداد کے اداروں سے وابستہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کے کم امکانات ہیں کہ دونوں گروپ کوئی کارروائی کریں اور اپنے آپ کو افغانستان سے باہر سے اڑان بھرنے والے امریکی بمبار طیاروں یا ڈرون حملوں کا آسان ہدف بنوائیں۔ انسداد دہشت گردی کے ایک مغربی عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ غالباً مستقبل میں اپنی قسمت طالبان کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ جیف سلڈن کی رپورٹ کے مطابق اسلامک اسٹیٹ خراسان، جس کے پاس اس وقت افغانستان کے اندر کوئی علاقہ موجود نہیں ہے، افغانستان کے اندر اپنی بحالی کے لیے بنیادیں رکھ رہی ہے۔ خطے کے حالات پر نظر رکھنے والوں نے خبردار کیا ہے کہ داعش خراسان نے افغانستان سے باہر بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے اور وہ قازقستان، کرغیزستان اور تاجکستان کے کچھ حصوں میں پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پینٹاگان کی ایک سابقہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اندر دہشت گرد گروہوں القاعدہ اور داعش خراسان کا انحصار طالبان پر ہوگا، جن کے کنٹرول والے اضلاع میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایک اعلی عہدیدار نے اس ہفتے کابل میں امیگرنٹ ویزا کے لیے انٹرویوز کی بحالی کا اعلان کیا ہے تاکہ دستاویزات کے اعتبار سے اہل درخواست دہندگان کے لیے اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکی چارج دی افیئرز راس ولسن نے ٹویٹس کے ایک سلسلے میں کہا کہ اسپیشل امیگرنٹ ویزا یا ایس آئی وی نے 1500 سے زیادہ ایسے افغانوں کی امریکہ آ کر بسنے میں مدد کی جنہوں نے امریکہ کے لیے وفاداری سے اور اکثر بڑے خطرات مول لے کر خدمات مکمل کیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ خوش ہیں کہ اس ہفتے امیگرنٹ ویزا انٹرویوز کا سلسلہ بحال ہو رہا ہے تاکہ دستاویزات کے اعتبار سے اہل درخواست دہندگان کے لیے اس عمل کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایس آئی وی کی درخواستوں کو آگے بڑھانے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں اور اپریل سے اب تک 1600 سے زیادہ لوگوں اور ان کے اہل خاندان کے انٹرویوز کر چکے ہیں اور یہ عمل پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اور افغان صدر کے معاون وحید عمر نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغان سیاستدان اور سول لائٹس کے سرگرم کارکن متحد نہ ہوئے اور افغان جمہوریہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو حکومت کے ختم ہو جانے کا خطرہ موجود ہے۔ وحید عمر نے، جو بین الاقوامی تعلقات کے لیے صدارتی معاون اور اسٹریٹجک ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ ہیں، ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغان حکومت نے فوجوں کی واپسی کے عالمی فیصلے کا احترام کیا اور اب یہ افغان حکومت اور عوام کا فرض ہے کہ خود اپنے ملک کا دفاع کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام افغان سیاستدان طالبان کے خلاف لڑائی میں افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طالبان کے وفد کے دورہ ترکمانستان کی بات کی اور کہا کہ طالبان کی جانب سے تشدد کی تازہ لہر کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ طالبان تبدیل نہیں ہوئے۔ طالبان کی طرف سے اس بیان کے بارے میں فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور افغانستان کے شہر کندھار کے اطراف طالبان اور افغان فوجوں کے درمیان جاری لڑائی کے باعث بھارت نے کندھار میں موجود اپنے کونسل خانے سے بھارتی عملہ وطن واپس بلا لیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ کونسل خانے میں تعینات تمام سٹاف کو وقتی طور پر بھارت واپس بلایا گیا ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ کے ترجمان رندم باغچی نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ کندھار کے اطراف میں شدید لڑائی کے باعث بھارت نے وقتی طور پر اپنا بھارتی عملہ واپس بلایا ہے۔ رندم باغچی نے افغانستان میں تشدد کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام کا براہ راست اثر خطے کی مجموعی سیکیورٹی پر پڑتا ہے. بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق قندھار کے کونسل خانے سے لگ بھگ 50 اراکین پر مشتمل سفارتی عملے کو بھارتی ایئر فورس کے طیاروں کے ذریعے بھارت واپس بلایا گیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی ایئر فورس کے طیاروں نے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال نہیں کیا. بھارت نے افغانستان کے کئی شہروں میں اپنے کونسل خانے قائم کر رکھے ہیں جن پر ہمسایہ ملک پاکستان اکثر تنقید کرتا ہے. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھارت کے افغانستان میں کونسل خانے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. البتہ بھارت ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افغانستان میں بھارتی کونسل خانے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے اور افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور افغانستان سے ملحق پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کے ایک علاقے سے دو ہفتے قبل اغوا کیے جانے والے 6 ملازمین میں سے ایک کی گولیوں سے چھلنی لاش پیر کے روز صبح ملی. حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق پنجاب صوبہ کے ضلع اکاڑا سے ہے. پولیس حکام کے مطابق دو ہفتے قبل ایک نجی موبائل کمپنی کے ٹاور کی تعمیر پر کام کرنے والے 16 مزدوروں کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا. بعد میں 10 کو چھوڑ دیا گیا اور 6 میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا. 5 مغویوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
کرم کے ضلع پولیس آفیسر طاہر اقبال نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ اس طرح ہے کہ یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ لوگ اغوا ہوئے تھے، یہ ٹاور ادھر لگا رہے تھے. یہ سینٹرل کرم کا علاقہ ہے اور زئی کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں پر یہ ٹاور لگا رہے تھے اور یہ کل 16 بندے اغوا ہوئے تھے، جس میں سے 10 انہوں نے چھوڑ دیے، 6 جو تھے ان کے پاس. ایک بندے کی لاش ملی ہے.
ان لوگوں کے اغوا کے محرکات ابھی تک واضح نہیں ہے، مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اغوا کی زیادہ تر واردات تاوان کی ادائیگی کے لیے کیے جاتے ہیں. ضلع پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ باقی 5 مغویوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے.
بقایا کے لیے آپریشن جاری ہے، اس میں ٹل سکاؤٹ جو ہے کرنل فیصل صاحب اور یہ بقایا لوگ جتنے بھی آپریشن کر رہے ہیں.
طارق اقبال کا کہنا ہے کہ جس علاقے سے یہ لوگ اغوا ہوئے ہیں وہ افغانستان کی سرحد سے پیوستہ ہے.
ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ سینسٹیوٹی کو ذرا ڈاؤن رکھنے کے لیے، چونکہ حالات یہ ہمارا یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا اس طرف تورا بورا کے ساتھ لگتا ہے.
خیبر پختونخوا کے تمام تر قبائلی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. انسپکٹر جنرل پولیس معظم جا انصاری نے ذرا ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں پولیس فورس کے نظام کو تو توثیق دی گئی ہے، مگر یہاں پر پولیس کے نظام کو مکمل طور پر رائج کرنے میں وقت لگے گا.
پولیس کی ٹریننگ، سزادہ کار اور سامان ہے، اس تمام کو امپروو کرنے کی پوری کوشش ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں فل سپورٹ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں جیسے ٹائم لگتا ہے.
شمالی وزیرستان سے ملحقہ ضلع لکی مروت میں 2 دن قبل پولیس حکام کے مطابق ایک کاروائی میں 2 مبینہ اغوا کار مارے گئے ہیں، جبکہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے لگ بھگ 10 افراد کو چند مہینے قبل نامعلوم عسکریت پسندوں نے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا، اور یہ لوگ مقامی لوگوں کے مطالبات کے باوجود ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم رضاکاروں اور صحافیوں کی جانب سے مسلم خواتین کی انٹرنیٹ نیلامی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور حکومت سے اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے ٹویٹر پر سولی ڈیلز کی ایک ایپ پر 100 سے زائد مسلم خواتین کی تصاویر پوسٹ کر کے ان کی بولی لگائی جا رہی تھی. تصاویر کے ساتھ ان خواتین کی نجی زندگی کی تفصیلات بھی ڈالی گئی تھی. یہ تفصیلات ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے لی گئیں. مبصرین کے مطابق یہ کوئی حقیقی نیلامی نہیں تھی، البتہ اس کے توسط سے مسلم خواتین کی تضحیک و تذلیل کا ایک پہلو نکالا گیا تھا. اس سے قبل عید الفطر کے موقع پر بھی ٹویٹر پر متعدد مسلم خواتین کو آن لائن براہ فروخت کے زمرے میں ڈالا گیا تھا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
تفصیلات کے مطابق اس ایپ پر جن خواتین کی تصاویر پوسٹ کی گئی تھی وہ معاشرے میں اہم مقام رکھتی ہیں. ان میں بہت سی صحافی، سماجی کارکن، فنکار اور اپنے اپنے میدانوں میں نمایاں نمایاں کارنامے انجام دینے والی خواتین ہیں۔ اس واقعہ کے بعد متعدد خواتین خوفزدہ ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سلی ایک توہین آمیز اصطلاح ہے جسے مبینہ طور پر ہندوتو نواز عناصر مسلم خواتین کو آن لائن ٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قومی خواتین کمیشن کی سابق رکن ثمینہ شفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ صرف مسلم خواتین کی بات نہیں ہے بلکہ پوری عورت برادری کی بات ہے۔ ان کے بقول ایسی کوئی بھی حرکت کسی بڑی سیاسی شخصیت کی پشت پناہی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسے انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا،
آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی آن لائن ٹویٹر پر جا کر اس قسم سے ایک ایپ کے ذریعے مسلمان بچیوں کو، عورتوں کی فوٹو لگا کر ان کی سوشل میڈیا سے نکال کر اور وہاں لگا کر اور باقاعدہ جس طرح سے ان کو آن سیل رکھا گیا ہے اور باقاعدہ بڈنگ ہو رہی تھی، یہ اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتی۔
انہوں نے کہا کہ جب اس معاملے پر کافی احتجاج ہوا تب کہیں جا کر ایف آئی آر درج ہوئی اور متعلقہ ایپ کو ہٹایا گیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کمیشن، خواتین کمیشن، اقلیتی کمیشن، اقلیتی امور اور خواتین کی فلاح و بہبود کے وزیروں اور یہاں تک کہ وزیر اعظم کی مبینہ خاموشی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ سماجی کارکن شیبہ اسلم فہمی نے الزام لگایا کہ مسلمانوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔
تک اوپر سے ایک سخت میسج نہیں جائے گا اور سخت گرفتاریاں اور کاروائی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ہوتی دکھنی رہی ہے۔ اور سرکار تو اس کو کاگنیزنس ہی نہیں لیتی ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی ہے، اس کا انہوں نے یہ بھی نہیں مانا کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ تو کرمنلائزیشن آف انڈین سوسائٹی ان دا نیم آف ہندو راشٹر، ان دا نیم آف کلچرل نیشنلزم، یہ بالکل اب سامنے کی بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ملک، حکومت اور معاشرے کو اپنی شائستگی کو بچانا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ خیال ہے کہ حکومت کا موقف ہے کہ وہ مذہب یا طبقے کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتی، اور اگر کوئی شخص غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور آل انڈیا پروگریسو ویمن ایسوسی ایشن نے بھی اس واقعہ کی مذمت کی اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ دہلی خواتین کمیشن کے نوٹس پر دہلی پولیس کے سائبر سیل نے ایف آئی آر درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے، تاہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
خبر رساں اداروں رائٹرز اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر حالیہ دنوں میں امریکہ میں مختلف کاروباروں پر ہونے والے رینسم ویئر حملوں سے متعلق بات چیت کی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا جمعے کے روس ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے پوٹن سے کہا کہ امریکہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ جب روس کے اندر سے رینسم ویئر آپریشن ہوگا، چاہے اسے ریاست کی پشت پناہی حاصل نہ بھی ہو، تو معلومات فراہم کرنے پر یہ حملہ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت مناسب طور پر تھی اور وہ اس حوالے سے پر امید بھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر روس کسی طرح کے اقدامات نہیں کرتا تو کیا اس پر کاروائی ہوگی، تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ دونوں سربراہان نے اتفاق کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات پر ان کے رابطے جاری رہیں گے۔ روس نے رینسم ویئر حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے رینسم ویئر حملوں کا تعلق روس کے مختلف گروہوں سے بتایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن نے اس بات پر اصرار کیا کہ روس کو اپنے ملک سے ہونے والے ان رینسم ویئر حملوں کو روکنا ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ صدر بائیڈن نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں اور اپنے ضروری انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ماسکو نے بھی کہا ہے کہ دونوں سربراہوں نے اعادہ کیا ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی کے معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور یہ کہ ایسا کوئی تعاون مستقل بنیادوں پر ہونے کے علاوہ پروفیشنل ہوگا اور اسے غیر سیاسی رکھا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عالمی قوانین کا احترام رکھتے ہوئے انہیں خصوصی تبادلہ خیال چینلز کے ذریعے کرنا چاہیے۔ یہ کال جنیوا میں 16 جون کو بائیڈن اور پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات کے 3 ہفتے بعد کی گئی، جب بائیڈن نے صدر پوٹن سے کہا تھا کہ وہ روس سے ہونے والے سائبر حملوں کے ذمہ داران اور ہیکرز کے خلاف اقدامات کریں۔ اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ملک میں 31 مئی کے بعد مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر گئی۔ حکام ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں اور عوام سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اتوار کے روز کرونا وائرس کے 41,526 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید 895 کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں مجموعی اموات کی تعداد 408,040 ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں مجموعی اموات کی تعداد 22,582 ہے۔ امریکہ کے متعدد امراض کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤزی نے اتوار کے روز ملک میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے بارے میں ملک میں جاری سیاسی اختلاف پر افسوس کا اظہار کیا۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے فاؤزی نے کہا کہ ہم سیاست کو پس پش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائرس ایک ڈیموکریٹ، ایک ریپبلکن یا پھر آزاد کے درمیان فرق نہیں جانتا، ہمیں اس اختلاف سے دور ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں دستیاب ویکسینز مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ تفصیلات سمن خان بتاتی ہیں۔
فاؤچی نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ قدامت پسند، جن کا تعلق زیادہ تر ان امریکی ریاستوں سے ہے جنہوں نے گزشتہ نومبر کے انتخابات میں صدر بائیڈن کی بجائے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے، شارٹس لگوانے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ صحت کے ریگولیٹرز نے ویکسینز کی صرف ہنگامی طور پر استعمال کی منظوری دی ہے اور ان کی مکمل منظوری ابھی باقی ہے۔ لیکن فاؤچی نے کہا کہ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کی مکمل منظوری حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دستیاب ویکسینز ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، جس نے امریکہ کی کچھ کمیونٹیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ فائزر نے کہا ہے کہ وہ اپنی کووڈ-19 کی تیسری ڈوز کے لیے وفاقی اختیار کی درخواست پر گفتگو کے لیے پیر کے روز صحت کے اعلیٰ ترین امریکی عہدیداروں سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فائزر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے کہ یہ امکان قطعی طور پر موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں بوسٹر شاٹس کی ضرورت ہوگی۔ گزشتہ ہفتے فائزر نے زور دے کر کہا تھا کہ 12 ماہ کے اندر بوسٹر شاٹس کی ضرورت ہوگی، جس کے رد عمل میں صحت کے امریکی عہدیداروں نے کہا تھا کہ اس وقت ان شاٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتوار کے روز ڈاکٹر فاؤچی نے اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا، لیکن کہا کہ ایک اور شاٹ کی سفارش کرنا حکومت کے لیے ابھی بہت قبل از وقت ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں اتوار کو کرونا وائرس سے رواں سال کی پہلی ہلاکت ہوئی ہے، جو مقامی سطح پر متاثرہ کیس تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کو نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا وائرس کے 77 نئے کیسز کی بھی تصدیق ہوئی، جو رواں سال کے ریکارڈ کیسز ہیں۔ سٹیٹ پریمیئر گلیڈیس بیریجیکلان نے کہا کہ ملک کے سب سے بڑے شہر سڈنی کے اندر اور اس کے اطراف کرونا کیسز میں اضافہ متوقع ہے۔ سڈنی میں کرونا کیسز کی وجہ سے لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت نے اتوار کو کہا ہے کہ چین کی سائنوویک ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے 600 سے زائد میڈیکل ورکرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزارت صحت کے اپریل سے جولائی کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اس عرصے میں 6,77,348 طبی عملے کے افراد کو سائنوویک کی دونوں خوراکیں دی گئیں، جن میں سے 618 ایسے تھے جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ ایک نرس ہلاک ہوئی اور ایک اور طبی رضاکار کی حالت نازک ہے۔ صحت کے ایک سینئر عہدیدار سوپان لمسری تھاون نے اتوار کو نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ ماہرین نے خطرے سے 2-4 طبی عملے کی مدافعت بڑھانے کے لیے تیسری خوراک کی تجویز دی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے اب مزید خبریں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ امریکہ میں فلوریڈا کے میامی کے قریب منہدم ہونے والے کانڈومینیم سے اتوار کے روز 4 مزید لاشیں بازیاب کی گئیں، جس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 90 ہو گئی۔ میامی کی میئر ڈینیالا لیونکاوا نے اتوار کی صبح صحافیوں کو بتایا کہ 90 میں سے 71 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ابھی تک 31 افراد لاپتہ ہیں۔ حال ہی میں شناخت ہونے والوں میں 3 کامسن بچے بھی شامل ہیں۔ میامی ڈیڈ فائر کے چیف ایلن کومنسکی نے اتوار کے روز بتایا کہ بازیابی کی کارروائی تقریباً 2-3 ہفتے تک جاری رہے گی۔ 24 جون کو چیمپلن ٹاورز جنوبی کی 12 منزلہ عمارت کا کچھ حصہ گرنے کے بعد تقریباً 2 ہفتوں بعد زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی کوششیں بدھ کی آدھی رات کو سرکاری طور پر ختم کر دی گئیں۔ سرف سائڈ قصبے میں ہونے والے سانحے کے بعد میامی ڈیڈ کاؤنٹی کی دوسری عمارتوں کا جائزہ لیا گیا اور کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کو خالی کرا لیا گیا۔ اس سے پہلے نارتھ میامی بیچ میں ایک کانڈو عمارت کو بھی خالی کرایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرف سائڈ میں کانڈومینیم کے انہیں مدام سے متعلق ایک گرینڈ جوری تحقیقات کا کام جاری ہے، جبکہ 6 خاندانوں نے الگ الگ مقدمہ دائر کیا ہے۔ امریکہ نے ایک ٹیکنیکل ٹیم اتوار کے روز ہیٹی روانہ کی تاکہ وہ گزشتہ ہفتے صدر جوونل موئز کے قتل کے نتیجے میں سیکیورٹی اور دوسری ضروریات کا اندازہ لگا سکے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ امریکہ کے کون سے ادارے اس میں شامل ہیں، لیکن ٹیم کے ایک سینئر امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ ہیٹی کو درپیش بحران کے حل کے سلسلے میں امریکہ کی مزید کسی شمولیت کے فیصلے سے پہلے ٹیم اپنی واپسی پر صدر جو بائیڈن کو تفصیلات سے آگاہ کرے گی۔ ہیٹی کی پولیس نے کہا کہ 2 امریکی اور 6 کولمبینز نے، جس میں کچھ کولمبیا کے سابق فوجی تھے، اس حملے میں حصہ لیا تھا اور کچھ کولمبینز ابھی تک مفرور ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ ہیٹی کے بحران پر اپنے علاقائی شراکت داروں اور اقوام متحدہ سے مشاورت کرے گا۔ ادھر ہیٹی کی نیشنل پولیس کے سربراہ نے اتوار کے روز کہا کہ ہیٹی کے حکام نے ایک شخص جو گرفتار کیا ہے، وہ ماہ جون میں ایک نجی جیٹ پر ہیٹی آیا تھا اور پولیس کے کہنے کے مطابق اسے صدر جوونل موئس کے مبینہ قاتلوں اور اس کے قتل کی سازش کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری بیان کرتے ہیں۔
ہیٹی پولیس کے سربراہ لیون چارلز نے اس شخص کی شناخت کرسٹین ایمانوئل سینن کی حیثیت سے کی ہے اور کہا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے ساتھ ہیٹی آیا تھا۔ چارلز نے کہا کہ سینن کے ساتھ کرائے کے سیکیورٹی گارڈ تھے، جن کا بنیادی مقصد سینن کی حفاظت کرنا تھا، لیکن پھر انہیں صدر موئس کی گرفتاری کا کام دے دیا گیا۔ پولیس چیف نے مزید کہا کہ گزشتہ ہفتے موئس کے قتل کے بعد مشتبہ حملہ آوروں میں سے ایک نے سینن کو کال کیا اور پھر سینن نے 2 ایسے لوگوں کو کال کی جن کے ابھی تک نام نہیں بتائے گئے ہیں اور جن کو پولیس صدر کے قتل کی سازش کا سرغنہ سمجھتی ہے۔ چارلز اور پولیس نے کولمبیا کے 18 اور ہیٹی کے 3 لوگوں کو اس حملے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ 5 دوسرے افراد اب بھی مفرور ہیں۔ چارلز نے کہا کہ گرفتار لوگوں سے تحقیقات کے بعد پولیس یہ باور کرتی ہے کہ کم از کم کچھ مشتبہ افراد کو میامی میں قائم کمپنی CTU سیکورٹی نے اجرت پر رکھا تھا۔ موئس کو بدھ کی صبح دارالحکومت پورٹو پرنس میں ان کی قیام گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی بیوی مارٹینی موئس حملے میں شدید زخمی ہوئی تھی اور علاج کے لیے انہیں میامی لے جایا گیا ہے۔ امریکہ نے اتوار کے روز ایک ٹیکنیکل ٹیم اس کی سیکیورٹی اور دوسری ضرورتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ہیٹی بھیجی ہے۔ اس ٹیم میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے لوگ شامل ہیں۔ قبل ازیں امریکہ نے تشدد کے ان 21 واقعات سے نمٹنے کے لیے فوج بھیجنے کی ہیٹی کی درخواست مسترد کر دی تھی جو اس قتل کے سلسلے میں ہوئے تھے۔ بائیڈن حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ ہیٹی کی صورتحال کے بارے میں علاقائی ساجداروں اور اقوام متحدہ سے صلاح مشورہ کرے گا۔ اس رپورٹ کے بارے میں کچھ اطلاعات ایسوسیٹڈ پریس، AFP اور رائٹر سے لی گئی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA نیوز، واشنگٹن۔
ہیٹی میں صدر جوونل موئس کے قتل کے بعد آگے بڑھنے کی سیاسی کوششوں کو اجتماعی تشدد کے بڑھ جانے سے خطرہ لاحق ہے۔ ہیٹی کی حکومت پریشانی کا شکار ہے، جہاں پارلیمنٹ نے کوئی صدر اور وزیر اعظم بھی نہیں، جس کا تعین کرنے کے لیے تنازعہ آرائی جاری ہے۔ پولیس کی طاقت کمزور ہے اور پر تشدد گروہ پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور طاقتور معلوم ہوتے ہیں۔ تشدد کمزور معیشت کو مفلوج کر رہا ہے، اسکولوں کو بند کر رہا ہے اور یہ صورتحال پولیس کو بے بس کیے ہوئے ہے۔ یہ صورتحال COVID-19 کی وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں بھی خلل ڈال رہی ہے۔ ہیٹی کے ایک مذہبی گروہ نے اس صورتحال کا موازنہ ایک وسیع صحرا سے کیا ہے، جہاں جنگلی جانور انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ گروپ نے مزید یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں مہاجر اور جلا وطن ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور روس ایک اور سال کے لیے ترکی کے توسط سے شام کے شمال مغربی حصے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر سرحد پار امدادی آپریشن جاری رکھنے سے متعلق قرارداد کے ایک مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکہ اور روس نے آئرلینڈ اور ناروے کی حمایت سے پیش کی جانے والی قرارداد پر مشترکہ طور پر اتفاق کیا، جو غیر معمولی واقعہ ہے۔ شام میں انسانی ہمدردی کی صورتحال سے متعلق یہ قرارداد اقوام متحدہ کی فائل پر تھی اور مہینوں سے اس پر گفت و شنید جاری تھی۔ اس قرارداد میں باب الحوا کی سرحدی گزرگاہ کو مزید 6 مہینوں کے لیے استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جو ہفتے کے روز ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد اگلے 6 مہینوں کے لیے اس اختیار میں خود بخود تجدید ہو جائے گی اور پھر وہ 2022 جولائی تک جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی جنوری میں شام سے متعلق انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کے بارے میں کونسل کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کونسل کو بتایا کہ اس قرارداد کی بدولت لاکھوں شامی یہ جان کر آج رات سکھ کا سانس لے سکتے ہیں کہ کل کے بعد انسانی ہمدردی کی اشد ضروری امداد باب الحوا کی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ادلب پہنچنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین آج رات یہ جان کر سو سکتے ہیں کہ اگلے 12 ماہ تک ان کے بچوں کو خوراک ملتی رہے گی اور انسانی ہمدردی کے جس معاہدے تک ہم پہنچے ہیں وہ فی الوقت زندگیاں بچائے گا۔ 34 لاکھ سے زائد افراد حکومت کے کنٹرول کے علاقے سے باہر رہ رہے ہیں، جنہیں باب الحوا کی بارڈر کراسنگ کے راستے ہر ماہ 1000 ٹرکوں میں امدادی سامان پہنچایا جاتا ہے۔ مغربی ملک بھی عراق سے شام تک کی یوروبیا کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی راہداری ہے جسے شمال مشرق میں 14 لاکھ لوگوں کو طبی رسد پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا تھا، لیکن اسے کھولنے کے بارے میں بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔
مصر کی ایک اپیل کورٹ نے مصر کی کل عدم جماعت اخوان المسلمین کے 10 لیڈروں کی سزا کو برقرار رکھا ہے، جن میں گروپ کے سربراہ کی عمر قید شامل ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے مینا نے اتوار کے روز خبر دی کہ مصر کی ایک فوجداری عدالت نے 2019 میں گروپ کے سپریم گارڈ محمد بدی سمیت تمام 10 ارکان کو مصر میں 2011 کی شورش کے دوران پولیس اہلکاروں کی ہلاکت اور بڑے پیمانے پر جیل توڑنے کے واقعات ترتیب دینے سے منسلک الزامات کا قصوروار پایا تھا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں مطلق العنان حسن مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا۔ مدعیان لگ بھگ 20,000 قیدیوں کے فرار اور غیر ملکی عسکریت پسند گروپوں فلسطینی حماس اور لبنان کے حزب اللہ کے ساتھ ساز باز کر کے قومی سلامتی کو سبوتاش کرنے کے قصوروار پائے گئے تھے۔ کیوبا میں کئی عشروں کے بعد حکومت مخالف مظاہروں میں ہزاروں کیوبائی عوام نے احتجاج کیا اور لوگوں نے معاشی بحران اور کرونا وائرس پر حکومتی رد عمل پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے دارالحکومت ہوانا میں مارچ کرتے ہوئے آزادی اور اتحاد کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے، جس پر پولیس نے کچھ گرفتاریاں کرتے ہوئے مارچ کو منتشر کر دیا۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
مظاہرین نے ہوانا کے قریب سان انتونیو ڈی لوس سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے اور کھانے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں، بجلی میں کٹوتی اور دواؤں کی فراہمی میں درپیش مسائل کے بارے میں اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ کیوبا میں بھی کرونا وائرس بدترین مرحلے میں ہے اور صحت کے عہدیداروں نے 6,923 نئے کیسز اور 47 اموات ریکارڈ کیے ہیں۔ کیوبا کے صدر میگوئل ڈائس کینل نے اتوار کے روز سین انتونیو ڈی لاس بنوس کا دورہ کیا اور اعتراف کیا کہ لوگ اپنی مایوسی کا اظہار کرنے نکلے ہیں، لیکن بد امنی کا الزام کیوبا کے ایک امریکی مافیا کی سوشل میڈیا مہم پر لگایا۔ انہوں نے امریکہ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کیونکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کیوبا پر تجارتی پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ صدر ڈائز نے اپنے حامیوں پر اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ اس دوران حکومت کے حق میں بھی چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوئے۔ امریکی حکام نے اتوار کے روز حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت کا اظہار کیا اور تشدد کے خلاف انتباہ کیا۔ ویسٹرن ہیمسفیئر کے امور کے لیے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری جولی چنگ نے کہا کہ کیوبا میں پرامن مظاہرے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کیوبا کی عوام کووڈ کیسز، اموات اور دوائیوں کی قلت پر خدشات کا اظہار کرنے کے لیے پرامن اجتماع کا اپنا حق استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے چنگ کے ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ امریکہ کیوبا بھر میں اظہار رائے کی آزادی اور اجتماع کی حمایت کرتا ہے اور ان پر امن مظاہرین کے خلاف کسی بھی تشدد کی شدید مذمت کرتا ہے جو اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے انچارج کیوبا کے اعلی عہدیدار کارلوس فرنانڈیز ڈی کوسیو نے امریکی محکمہ خارجہ اور اس کے عہدیداروں پر کیوبا میں معاشرتی اور سیاسی عدم استحکام کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ انہیں ایسی صورتحال کے لیے منافقانہ تشویش ظاہر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اتوار کو ٹویٹ کیا کہ کیوبا امریکہ کے برعکس پرامن ملک ہے اور رہے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
اور آئیے اب کچھ بات ہو جائے امریکہ کے موسم کی۔ امریکہ کے مغربی علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ مختلف ریاستوں میں شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران ریاست ایریزونا میں دو فائر فائٹرز طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ریاست ایریزونا میں ہفتے کے روز اس وقت حادثہ پیش آیا جب طیارے میں سوار آگ بجھانے کے محکمے کا عملہ مغربی خطے میں ویکی اپنامی علاقے کا فضائی جائزہ لے رہا تھا۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
محکمہ اراضی بیورو آف لینڈ مینجمنٹ نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اسٹاف کے دل افسردہ ہیں۔ دریاسنا ریاست اوریگان میں جنگلاتی آگ بوٹلیک فائر مزید کئی علاقوں تک پھیل گئی ہے۔ آگ نے 157 مربع میل سے پھیل کر 308 مربع میل کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آگ کے پھیلاؤ سے پیسیفک کے شمال مغربی علاقے اور ریاست کیلیفورنیا میں ایک بڑے گرڈ سے بجلی کی فراہمی میں وقفے سے تعطل کا سامنا ہے اور کئی لاکھ لوگوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ریاست کیلیفورنیا اس وقت شدید گرمی کی لہر سے بھی دوچار ہے۔ ریاست کے حکام نے بجلی کی فراہمی میں زیادہ تعطل سے بچنے کے لیے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ طلب میں اضافے کے پیش نظر سپہر 4 بجے سے شام 9 بجے تک بجلی بچائیں۔ شمالی کیلیفورنیا میں دو مقامات پر پھیلی بیک ورتھ کمپلیکس نامی جنگلاتی آگ نے ہزاروں ایکٹر اراضی کو متاثر کیا ہے اور ہفتے کو کوششوں سے اس پر جزوی طور پر ہی قابو پایا گیا تھا۔ درجہ حرارت 37 سیلسیس اور اس سے زائد تک پہنچنے کی وجہ سے آگ کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر قومی موسمیاتی ادارے نے پیر تک شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ریاست کیلیفورنیا میں گرمی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعے کو ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں پارا حیرت انگیز طور پر 54 ڈگری سینٹی گریڈ یا 130 فارن ہائٹ تک جا پہنچا۔ اگر یہ مصدقہ ہے تو یہ درجہ حرارت جولائی 1913 کے بعد گرم ترین دن ہوگا۔ جولائی 1913 میں کیلیفورنیا کے فنس کریک نامی ریگستانی علاقے میں درجہ حرارت 57 ڈگری سینٹی گریڈ یا 134 فارن ہائٹ ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کرہ ارض پر سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سمجھا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کی شمال میں بھڑکتی ہوئی آگ کے باعث 2 درجن سے زائد مکانات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ حکام نے 2800 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کو کہا ہے۔
اور آئیے اب کچھ انٹرٹینمنٹ سے، پہلے بات کرتے ہیں فلم کی۔ اگرچہ بلیک ویڈو مووی کو گھر پر دیکھنے کی سہولت موجود تھی، لیکن لوگ اس اختتام ہفتہ وبا کی ریکارڈ تعداد کے باوجود 2 سال میں ریلیز ہونے والی اس پہلی شاندار فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں میں گئے۔ والٹ ڈزنی کمپنی نے اتوار کے روز کہا کہ نارتھ امریکہ میں اس سپر ہیرو فلم کے لیے 8 کروڑ ٹکٹ فروخت ہوئے، اور جبکہ دنیا بھر میں اس فلم نے اپنے پہلے ویکینڈ پر مجموعی طور پر 21.5 کروڑ ڈالر کا بزنس کیا۔ اس سے پہلے نارتھ امریکہ میں وبا کے دوران یونیورسل کی فلم F9 نے چند ہفتے قبل اپنی پہلی ریلیز میں صرف تھیٹرز میں 7 کروڑ ڈالر کی بزنس کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اور کھیلوں کی دنیا سے، انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم اور مداحوں کا انتظار بس انتظار ہی رہ گیا، اور 1966 کے بعد کسی ایونٹ کے فائنل میں پہنچنے والی انگلش ٹیم وہ کارکردگی نہ دکھا سکی جس کی اس کے مداحوں کو امید تھی۔ اور یورو کپ 2020 کے فائنل میں اٹلی نے انگلینڈ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ کے فائنل میں اٹلی کے گول کیپر ڈون لوئیجی دوناروما کی شاندار کارکردگی انگلش مداحوں کی خواہشوں کے آڑے آ گئی، اور انگلش ٹیم پینالٹی ککس پر میچ نہ جیت سکی۔ اٹلی نے انگلینڈ کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے پینالٹی ککس پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر دنیا فٹ بال کے دوسرے بڑے ایونٹ کو دوسری مرتبہ اپنے نام کر لیا۔ 55 سال بعد کسی میگا ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنانے والی انگلش ٹیم ایک بار پھر پینالٹی ککس پر ٹائٹل سے محروم ہو گئی، اور اس ایونٹ کے فاتح بننے کے لیے مداحوں کا انتظار مزید طویل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجئے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو خبروں میں بتا چکے ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کے اواخر میں افغانستان کے بارے میں جو تقریر کی اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز پر جس اعتماد کا اظہار کیا، اس کے بارے میں افغان امور کے ماہر تجزیہ کاروں کا رد عمل ملا جلا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے میں کابل یونیورسٹی کے پروفیسر نجیب اللہ آزاد اور جرمنی میں مقیم افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین جاسا سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
افغانستان سے امریکی اور بین الاقوامی افواج کے نکلنے پر اور پھر گزشتہ ہفتے کے اواخر میں افغانستان کے بارے میں صدر بائیڈن کے بیان پر تجزیہ کاروں کا ملا جلا رد عمل ہے۔ ممتاز افغان تجزیہ کار اور صدر اشرف غنی کی مہم کے ایک سابقہ عہدیدار پروفیسر نجیب کا، جو کابل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
صدر بائیڈن اسی پہ فوکس کر رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں کہ افغان جانے اور افغانوں کا کام جانے، ان کا فیوچر انہی کے ہاتھوں میں ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور اس ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ افغان فورسز وہ صرف اس رشیم کو نہیں بلکہ اس پوری ملک کو بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ 3 لاکھ کے قریب ہے اور ان کو کافی پروفیشنل ٹریننگ دی گئی ہے اور مقابل میں 75,000 طالبان ہیں۔ تو اوور آل اس ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے یہاں ریئیکشن میں وہ یہی ہے کہ مسئلہ افغان گورنمنٹ کی سپورٹ کیا گیا ہے، مسئلہ طالبان کی سپورٹ کیا گیا ہے، اور یہ لوگ آپس میں جیسا بھی چاہیں، اور اگر وہ لڑنا چاہیں، اگر وہ باتوں کے ذریعے یا سیاسی حل ڈھونڈے اس مسئلے کا، تو بائیڈن کی باتیں اسی لیے ہیں کہ وہ مطلب جھگڑے کی طرف بالکل نہیں جا رہے ہیں۔ وہ نے صرف یہ کہا کہ میں مطلب ضرورت کے وقت امریکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، تو ایسے سچویشن میں ان کا افغانستان کے بارے میں پریس کانفرنس دینا، میڈیا اس کو، افغان میڈیا اس کو ایسے لے رہی ہے کہ اوکے دیئر از سم تھنگ کہ ود ان 2 منتھس اور 3 منتھس اس مسئلے کو ڈائیلاگس یا سیاسی طور پر حل کرنے پہ ابھی سیریس کام ہو رہا ہے۔
یہ تھے پروفیسر نجیب اور جرمنی میں مقیم افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین جاسا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے ان خیالات کا اظہار کیا۔
مختلف کمیونٹیز کے اندر مختلف رد عمل دیکھنے میں آیا، وہ بڑے مایوس ہیں۔ افغانستان کے لوگوں کی اس وقت جو میں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھی رائے نہیں ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز کی جو ہے وہ مشتمل مختلف عناصر کے اوپر ایلیمنٹس ہیں، اس میں جو ہے وہ جو لڑنا چاہتے ہیں، جو طالبان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے، لیکن جو لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ گورنمنٹ فورسز کے بجائے وہ جو لوکل موبلائزیشن فورسز ہیں وہ جو ہے وہاں پہ انگیج ہیں زیادہ۔
ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی وہاں بہت مایوس ہے،
کیونکہ یہ 20 سال کا جو دور تھا یہ ریلیٹیو تھوڑا سا پیسفل تھا، اور لوگوں کو امیدیں تھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی 51 کنٹریز کے جھنڈے لگے ہوئے تھے افغانستان کے اوپر، تو ایٹ لیسٹ جو ہے یہ کچھ چھوڑ کے جائیں گے، کوئی سسٹینیبل سسٹم، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس میں صرف امریکہ کو جو ہے وہ دوشی قرار نہیں دیا جا سکا، افغانستان کے اندر جو ان کے ڈومیسٹک اسٹیک ہولڈر تھے انہوں نے بھی جو ہے ایک اچھے پارٹنر کی طرح کام نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہ تھے ڈاکٹر حسین یاسا، قمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن۔
اور کرونا وائرس کے دوران ایک شکایت جو عام طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے لوگوں کے طرز زندگی کو متاثر کیا ہے، لیکن گھر میں بیٹھے بہت سے لوگ وزن بڑھنے کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اپنی جسمانی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے، جانتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں۔
امریکہ میں آبادی کے ایک بڑے حصے کو کووڈ کی ویکسین لگ چکی ہے، تو زندگی معمول کی طرف رفتہ رفتہ لوٹ رہی ہے۔ پھر موسم گرما ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ سب کرنا چاہتے ہیں جو وبا کے باعث گزشتہ تقریباً 15 ماہ سے نہیں کر پائے۔ لیکن وبا کے دوران گھروں سے کام کرتے ہوئے اکثر لوگوں کے طرز زندگی میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے جائزے کے مطابق وبا کے دوران 61% امریکیوں کا وزن بدلا ہے۔
اب ہمیں باہر جانے کی اجازت ہے، اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پر ہم جا بھی نہیں سکتے تھے۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی تھی، زیادہ ہلتی جلتی نہیں تھی، تو اب میرا مقصد ہے کہ میں جم واپس جاؤں۔
ڈاکٹر رام چند تھڈانی نے بھی وبا کے دوران اپنے مریضوں میں وزن بڑھنے کی شکایت میں اضافہ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر تھڈانی کہتے ہیں کہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ جم ہو یا کوئی اور گروپ ایکٹیویٹی آپ محفوظ رہیں گے، لیکن ان کا مشورہ ہے کہ تیزی سے وزن گھٹانے کی کوشش نہ کریں۔
مشورہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے سگنیفیکنٹ یعنی کافی زیادہ وزن بڑھا دیا ہے، پہلے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک اپ کروائیے، تب گریجولی آہستہ آہستہ اپنا ورک آؤٹ ایکسرسائز شروع کریں۔
این
جینٹ گزمن ڈاکٹر تھجانی کے آفس میں نرس ہیں اور وبا سے پہلے جو وزن انہوں نے کم کیا تھا وہ اب واپس لوٹ آیا ہے.
So what is your goal for this summer and why do you want to lose weight?
My goal for this summer is to lose 25.
میرا گول اس موسم گرما میں 25 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے. مارچ میں کووڈ شروع ہوا, اس دوران میں نے 25 پاؤنڈ وزن بڑھا لیا. میں اپنے پیروں میں دوبارہ درد اور ورم محسوس کرتی ہوں اور کبھی کبھی جب میں اٹھتی ہوں تو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے اس وزن کو اتارنا ہے. ڈاکٹر تھرانی کہتے ہیں ورزش کرتے وقت پانی کا خاص خیال رکھیں, مگر جلد نتائج حاصل کرنے کی خواہش میں زیادہ شدت سے ورزش نقصان بھی پہنچا سکتی ہے.
30 سے 40 منٹ اگر ڈیلی آپ کا ورک ہو جائے, ہفتے میں 2 دفعہ شروع کریں, پھر اس کو 2-4 ہفتے کے بعد 3 دفعہ کر دیں, پھر 4 دفعہ کر دیں, پھر 5 دفعہ کر دیں, پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا تو آپ کی اسپیڈ بھی بڑھے گی, آپ کا بیلنس آئے گا, آپ میں انرجی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو زیادہ صحت مند محسوس کریں گے.
جو لوگ جم جانے سے جھجکتے ہیں, ڈاکٹر رام چند تھڈانی انہیں کھلی فضا میں ورزش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور صحت مند ہونے کے لیے اینٹ کی حکمت عملی ہے.
شکر
اور نشاستے دار خوراک ختم کرنا اور ورزش. ڈاکٹر رام چند تھڈانی کی رائے میں جسمانی صحت کے لیے اچھی ذہنی صحت, 6 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند اور صحت مند غذا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں وزن گھٹانے کے نت نئے طریقوں اور ڈائٹس کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی صحت بخش عادات اپنائیں جو آپ کی زندگی کا معمول بن سکیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, فیئرفیکس, ورجینیا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ڈینیل نیڈل نے کہا ہے کہ امریکہ کو شمالی کوریا کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے. بین الاقوامی مذہبی آزادی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی حکومت مبینہ طور پر ان افراد کے خلاف جو کسی بھی مذہبی سرگرمی میں شامل ہوتے ہیں بدستور ایذا رسانی, گرفتاری اور جسمانی زیادتی اور سزائے موت دینے کی کارروائیاں کرتی ہے. ملک کے اندر کے معاملات سے متعلق رسائی حاصل کرنے اور بر وقت معلومات نہ ملنے کی وجہ سے زیادتیوں کے انفرادی واقعات کے بارے میں آگہی میں رکاوٹ بدستور موجود ہے. اس بنا پر ملک میں مذہبی گروپوں اور ان کی رکنیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے. اوپن ڈور یو ایس اے نامی غیر سرکاری تنظیم کا اندازہ ہے کہ سال کے اختتام تک شمالی کوریا کے 50 سے 70 ہزار لوگ عیسائی ہونے کی وجہ سے جیل میں تھے. مئی 2020 میں غیر سرکاری عالمی تنظیم کرسچین سولیڈیریٹی کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ افراد کو قید خانوں میں محض اس لیے بند رکھا گیا تھا کہ ان میں سے بیشتر عیسائی تھے. شمالی کوریا میں انسانی حقوق سے متعلق اعداد و شمار کے مرکز میں جو جنوبی کوریا میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم ہے, 2007 سے دسمبر 2019 تک منحرفین کی جنوبی کوریا میں آمد کے بعد اور دوسرے ذرائع سے اکٹھا کی جانے والی معلومات کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے حکام نے انسانی حقوق کی 1411 خلاف ورزیاں کی جو مذہب یا عقیدے کی آزادی کے زمرے میں آتی ہیں. ان میں سے 126 ہلاکتیں اور 94 گمشدگیاں شامل ہیں. اکتوبر 2020 میں برطانیہ میں قائم غیر سرکاری تنظیم کوریا فیوچر انیشیٹو یا کے ایف آئی نے 1990 سے لے کر 2019 تک کی ایک رپورٹ جاری کی ہے جو منحرف ہونے والے افراد کے 170 انٹرویوز پر مبنی ہے جو بچ کر نکل آئے تھے یا عینی شاہد تھے یا مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں ملوث رہے تھے. تفتیش کنندگان نے 273 ایسے متاثرین کی نشاندہی کی جنہیں مذہبی عقائد سے وابستگی یا مذہبی لوگوں سے رابطے, عبادت گاہوں میں آنے جانے یا مذہبی عقائد کی بنا پر سزائیں دی گئی تھیں. کے ایف آئی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاریوں, حراست, طویل پوچھ گچھ، اہل خاندان کو سزائیں، ایذا رسانی یا مستقل بنیاد پر جسمانی زیادتیوں، جنسی تشدد، زبردستی اسقاط حمل، پھانسی اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 میں لگاتار 19ویں سال اوپن ڈور یو ایس اے نے اپنی سالانہ عالمی رپورٹ میں شمالی کوریا کو ان ملکوں کی فہرست میں رکھا ہے جہاں عیسائیوں کو انتہا درجے کے جبر و استبداد کا سامنا تھا۔ شمالی کوریا میں عیسائیوں کا پتہ چلنے پر انہیں سیاسی مجرموں کی حیثیت میں یا تو بیگار کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے یا موقع پر ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سینئر عہدیدار نیڈل نے کہا ہے کہ امریکہ نے تہیا کر رکھا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے مسئلے کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی محور رکھے گا۔ اس میں شمالی کوریا میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی جواب دہی کی وکالت بھی شامل ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا کی تیزی سے پھیلنے والی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیس سامنے آنے کے بعد عید پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت افغان فورسز کے آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کا ہے، اور پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر ہے، اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب بھی اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے کیونکہ ملک کی افغان پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے حالیہ دنوں میں امریکہ میں مختلف کاروباروں پر ہونے والے رینسم ویئر حملوں سے متعلق بات چیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام